وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پہ فرحا و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے, اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. دیکھیے کہ انسان کچھ ایسی چیز ہے کہ ایک حد سے زیادہ پین, دکھ, درد, تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اس کی وسعت سے یا ہمت سے بڑھ رہی ہے تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے. وہ نارمل آواز میں بات نہیں کر سکتا, وہ نارمل نہیں رہتا. کتنا بھی کوئی برداشت کرنے والا انسان ہو, پین کا ایک لیول ہوتا ہے نا, کچھ لیولز ہوتے ہیں جس کو آپ خاموشی سے برداشت کرتے رہتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جس میں آپ تھوڑی ہائی ہوئی کرتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. سب انسان کی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے نا, اس وقت آپ کو بھول جاتا ہے کہ او میں کیسے لگ رہی ہوں, تھوڑا دیکھتے ہیں میں کیسے لگ رہی ہوں, میں کہاں کھڑی ہوں, میں نہیں. وہ آپ بھری مجلس میں کھڑے ہو تو آپ چیخ پڑیں گے کیونکہ آپ کی برداشت سے باہر ہے. تو وہ جو چیخنے کا وقت ہے نا, وہ آپ کی اصلیت ہے, وہ آپ کے اندر کی چیزیں جو باہر آ گئی, وہ آپ کا وہ لیول ہے. کوئی پہلے ہی درجے پہ چیخ پڑتے, کوئی دوسرے پہ, کوئی تیسرے پہ, کوئی آخری پہ جا کے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے, عام حالات میں اپنی دنیا میں مگن ہے, لیکن جب سفر میں, سمندر میں, کشتی میں موجیں آنے لگتی, پانی سر پہ آنے لگتا, تو پھر چیخ اٹھتے اور اس وقت ان کے اندر کی فطرت بول اٹھتی, سارے معبود گم ہو جاتے اور صرف اللہ کو پکارتے. اس وقت کچھ اور یاد نہیں رہتا, جیسے عام انسان کو دنیا میں چیخ کے وقت ماحول یاد نہیں رہتا, سارے سہارے بھول جاتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی کیا کہے گا, نہ کسی شرمندگی کا ڈر ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے. اس وقت کس کی فکر ہوتی ہے؟ صرف اپنی جان بچانے کی. اسی طرح سمندر میں جہاں کوئی اور نہیں ہوتا تو پھر ان کو کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ یاد آتا ہے. پھر انسان کی فطرت میں جو اللہ کی پہچان راسخ ہے نا, وہ باہر آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال کے اس کی اصل کو جھنجھوڑ کے باہر لاتا ہے. کچھ لوگ ہیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھولتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. جیسے کوئی سو رہا ہوتا ہے نا, آپ چیختے ہیں, اٹھتا ہے, پھر اچھا, پھر الارم بجتا ہے, ہاتھ مارتے ہیں, پھر سو گئے اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا. تو بہت سی آوازوں کو ہم ویسے نہیں سنتے, یا سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں حق دکھاتا ہے. بات یہ کہ ہم آج سنیں اور آج اس دن کی تکلیف کو جو کل قیامت کے دن آنے والی ہے آج محسوس کر کے, سب کچھ پیچھے چھوڑ کے, سب کو بھول کے اللہ کو تھام لے. اچھا, ہم کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے؟ اللہ کا کوئی حکم آتا ہے آرام سے کیوں نہیں سن لیتے؟ کیونکہ آس پاس ماحول کا بڑا ڈر ہوتا ہے, پیئر پریشر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سر ڈھانک لیا تو ہمارے دوست کیا کہیں گے, ہم لوگوں میں بے وقوف ہو جائیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, برادری کیا کہے گی, سوسائٹی کیا کہے گی, وہ کیا کہے گا, وہ سب کی پرواہ ہوتی ہے نا. بالکل اسی طرح جب آپ کسی شادی پہ جاتے ہیں, کسی پارٹی میں جاتے ہیں, بہت بند سور ٹھنڈ کے سب کچھ, بس ایک اور ہی حلیے میں جاتے ہیں, اصلی نہیں ہوتے نا وہاں, کچھ اور ہوتے ہیں, اور باتیں بھی بڑے مصنوعی انداز میں, اور اٹھنا بیٹھنا ہر چیز مصنوعی ہو جاتا ہے. اچھا, وہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں, لوگوں پر اپنا ایک امپریشن ڈالنے کے لیے کہ ہم بڑی چیز ہیں یا ہم بڑے خوبصورت ہیں یا جو کچھ بھی, ہر ایک اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ جاتا ہے. عام حالات میں بھی ہم اسی طرح کی ایک مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں, لوگوں کے لیے جی رہے ہیں, لوگوں کے سہارے پہ جی رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں جو لوگ ہم سے چاہتے ہیں, اس کو خوش کر رہے ہیں, اس کو خوش کر رہے ہیں, اس کو خوش کر رہے ہیں, اور اللہ کو خوش کرنا بھول گئے ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی تو انسان آنکھ کھول کے دیکھتا کہ اصل کون حقدار ہے کہ جس کو خوش کیا جائے, تو پھر ہم لوگوں کی پرواہ اس وقت چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ کسی ایسے ماحول میں اگر ہمیں چوٹ لگ جائے یا کہیں بھگدڑ بچ جائے, مثلا کسی پارٹی میں اگر مثلا خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جائے, ایک طوفان آ جائے, یا وہاں پر کوئی اور اس طرح کی کیفیت ہو, انہی مصنوعی لوگوں کو آپ پھر بھاگتے دیکھیں, کیسے بھاگتے ہیں؟ اس وقت ان کو خیال ہوتا ہے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں, دوپٹہ کہاں ہے اور بال کہاں ہے اور جوتا کہاں ہے, وہ تو جوتا کہیں ایک ہوگا، دوپٹہ کہیں ہوگا، بال کہیں، ہوش و حواس اڑے ہوئے، اگر بھاگ رہے ہوں گے کہ اس خطرے سے بچے، پھر ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. یاد رکھے قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ سارے ہمارے آس پاس کے لوگ اور وہ سارا ماحول اور سوسائٹی جن کے ڈر سے ہم خدا کا حکم نہیں مانتے، وہ سارے بھاگ جائیں گے اور ہم بھی کہیں اور بھاگ رہے ہوں گے. تو اس دن کے ڈر سے آج دنیا کے دن کو قیامت کا دن سمجھے، اور آج وہ کریں جو کل کرنے والے ہیں. آج اس چیز کا اقرار کر لیں، آج اس چیز کی اطاعت کر لیں جس کی کل کرنا چاہیں گے تو موقع نہ ہوگا، کرنے نہ دیا جائے گا. تو جب ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، سیلاب آ گیا، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسی سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو واپس نہیں بھیجے گا، کیونکہ دنیا میں بھی چھوٹی قیامتیں آئی تھی، ہر شخص کی زندگی میں چھوٹی قیامت آتی ہے، کوئی نہ کوئی انتہائی مشکل وقت آتا ہے، اور اگر انسان اس سے سبق نہیں لیتا تو قیامت کے دن پھر سبق کیا لے گا. لوگوں، تمہاری یہ بغاوت، سرکشی، ایروگنس تمہارے خلاف پڑ رہی ہے، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کے اس مصنوعی ماحول میں تم اللہ کی نشانیوں کو بھولے ہوئے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر طرف سبزہ ہے بارشوں کے بعد، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پہ تھی اور کھیتیاں بنی سمری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اگر اس مثال کو سمجھنا ہو تو دیکھیے مناظر سیلاب کے بعد کی تباہیوں کے، کہ پورے پورے شہر اور دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، کچھ بھی وہاں باقی نہیں رہا، نہ فصلیں، نہ کھیت، نہ مویشی، نہ ساز و سامان، نہ انسان. وہ گھر جو انسانوں نے بنائے تھے یہ سوچ کر کے ہمیشہ اس میں رہیں گے، اب جوانی اس میں گزرے گی، اس میں بچے بیاہ کے لائیں گے، اس میں بڑھاپا گزرے گا، ساری ساری زندگیوں کی پونجی جمع کر کے جن گھروں کو بنایا گیا تھا آج وہ گھر باقی نہیں ہے. اور یہ صرف چند لوگوں کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ کسی بھی لمحے پہ ہو سکتا ہے. کیا انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ان کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا؟ جیسے آج ہم نہیں سوچ سکتے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، لیکن اصل طاقت اللہ کی ہے، کسی کے ساتھ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے صرف سیر تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے اور ٹریپ ہو گئے، پل ٹوٹ گیا اور وہ وہیں پر پھنس گئے اور کئی کئی دن تک پھنسے رہے، کہیں خوراک نہیں پہنچ رہی، کہیں بارش تھم نہیں رہی، کہیں سر ڈھانکنے کی جگہ نہیں، بارش میں ٹھٹر رہے ہیں اور کوئی مدد کو پہنچنے والا بھی نہیں، کہ چاروں طرف سے یوں پانی ہے جیسے سمندر میں کھڑے ہوں کسی جزیرے کے اندر، کہ نہ وہاں سے نکل سکتے اور نہ وہاں کوئی پہنچ سکتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے منظر دکھا دیتا ہے کہ ہو اگر کسی کی نگاہ تو سبق پکڑے. ہر انسان ایک باغ لگاتا ہے اور ہر انسان امیدوں کی ایک بہار دیکھتا ہے اپنے خوابوں میں، اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے، اس کے لیے تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے ڈگریاں سمیٹتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور اس میں وہ آرام سے رہ سکے گا. لیکن اس سے پہلے کہ اس میں رہ جائے موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی صاحب تھے، انہوں نے نیا گھر لیا اور وہ شفٹنگ کر رہے تھے، شفٹنگ کرتے کرتے ہر چیز لے گئے اندر، سیٹ کر لیا گھر، آخری جو چکر تھا اس میں جو آخری سٹیپ تھا ابھی گھر کے اندر رکھنے نہ پائے تھے کہ اوہ کہہ کے گر گئے اور وہی ختم ہو گئے. اوہ کہنا کیا تھا؟ اوہو، موت کا فرشتہ آ گیا، اس نے اندر جانے ہی نہیں دیا، باہری قدم پکڑ لیے، وہیں پر ختم ہو گیا، ڈھیر ہو گیا. اور یہ بھی ایک شخص کی کہانی نہیں، بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی لگائے ہوئے باغ کا پھل نہیں کھا سکتا، اپنے ہی بنائے ہوئے گھر میں نہیں رہ سکتا. یہ دنیا کی حقیقت ہے، کاش ہم سمجھیں. لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں، روز بھول جاتے ہیں، فرائض چھوڑ کے گھروں کو سجانے میں لگے رہتے ہیں، سب سے بڑا ہم اور غمی وہی ہیں۔ کیا کوئی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر روز صبح سے شام تک روزانہ ہی گھر چمکایا جائے، ہر چیز ٹپ ٹاپ ہی نظر آئے، پرفیکٹ، ہر چیز اپنی جگہ پر ہی ہو؟ ٹھیک ہے، ہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ نماز نہ پڑھیں اور آپ چیزوں کو بت بنا کے ان کی پوجا کرتے رہیں۔ کیا اسی میں زندگی گزر جائے گی؟ اتنی قیمتی زندگی بس صرف دنیا سے جاتے ہی گزار دیں؟ تو کسی کے لیے گھر ہے، کسی کے لیے کچھ اور باغ ہے، کسی کے لیے کچھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جتنا بھی اس میں بہار لے آئیں، اچانک اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور ایسا غارت کر کے رکھ دیتا ہے کہ جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، کوئی بسا ہی نہ ہو۔ کعلم تغنا بالامس، سینکڑوں سالوں سے آباد شہر اور بستیاں کعلم تغنا بالامس ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے کبھی یہاں کوئی زندگی کے آثار نہ تھے۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہاں کے لیے تیاری کرو۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، لیکن ہمارے اندر بھی تو کوئی طلب ہونا۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا، للذین احسن الحسنی وزیادہ، ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل اور بھی ملے گا۔ تم اللہ کے لیے کچھ کرو تو صحیح، وہ تو کئی گنا واپس لوٹائے گا۔ ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ زیادہ، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، شرمندگی، رسوائی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پہ ایسے تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پہ پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی ان کا باہمی رشتہ توڑ دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ آنکھیں، یہ کان اور بینائی، یہ قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ کون ہے جو تم کو الٹا پھیر دیتا ہے؟ بات سمجھ آنے کے بعد بھی پھر تم پرانی ڈگر پہ چل پڑتے ہو؟ اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو، یعنی جو اوریجنیٹ کر سکتا ہو اور پھر ریپیٹ کر سکتا ہو؟ کہو، وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہو؟ کون ہے تمہارا دشمن جو تمہیں حق سے پھیر رہا ہے؟ ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ تو کہو، وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ یعنی اللہ کے سوا باقی ساری مخلوق رہنمائی کے محتاج ہے، جو خود رہنمائی کے محتاج ہے وہ تمہاری رہنمائی کیا کرے گی؟ اصل رہنما تو وہی ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے ہو کچھ سیکھنے؟ اسی لیے وہ دعا سکھائے گی نا کہ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ انالوجی، قیاس، گمان، کچھ چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں، وقتی طور پر نظریہ قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو الٹا دیتے ہیں، پھر کوئی اور نئی ریسرچ آ جاتی، پھر کوئی نئی ریسرچ آ جاتی. تو اگر نئی ریسرچ نے کچھ اور بتایا اس کا مطلب پچھلی باتیں تو وہم و گمان تھی نا، پھر گمان ہی تھا، حقیقت تو نہ تھی. اگر حقیقت ہوتی تو نہ بدلتی. صرف ایک اللہ کا کلام ہے جو اصل حقیقت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس لیے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر پورے یقین کے ساتھ اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. یعنی اپنے گمان اور خیال اور آرا سے آپ حق کو نہیں پا سکتے. میرا خیال ہے میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں، دنیا کے معاملوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن دین کے معاملے میں نہیں. میرا خیال کچھ نہیں، خیال وہی ٹھیک ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا، خود گھڑ لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو پکار سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کے گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خامخواہ اٹکل بچے جھٹلا دیا، یعنی بغیر ٹیسٹ کیے جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یعنی میرا کام ہے پہنچا دینا، پھر جو کچھ تم کرو گے اس کے ذمہ دار خود قرار پاؤ گے. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن کے جو سمجھے نا وہ گویا سن ہی نہیں رہا، وہ بہروں کی طرح ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر کیا تو اندھوں کو راستہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو بات کرے تو دوسرا شخص سر ہلا رہا تھا، اگر سب جی کیا کہا تو کہے گا ہے میرا دوبارہ کہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کو ٹھہرے تھے. یہ ہے دنیا کی زندگی. 60-100 سال کی زندگی جب پیچھے پلٹ کے انسان دیکھتا ہے تو بس ایک منٹ کی زندگی ہے، ایک لمحہ. میں کبھی سے رک کے سوچے اچھا جو یہ جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے، تو اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیچ نہیں ہوتا. وقت آتا جاتا گزرتا جاتا ہے، دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. اب جتنا بھی پیچھے مرضی بھاگے اس کے، لیکن وہ دوڑ رہا ہے. تو پھر میں سوچتی ہوں اصل وقت کیا ہے میرے پاس، اصل وقت کتنا ہے؟ یہ لمحہ بس جو اس وقت میں گزار رہی ہوں، جو گزر چکا تو ہاتھ سے نکل گیا. میں جو بھی کروں، پوری دنیا کی دولت خرچ کروں، وہ ایک منٹ بھی واپس نہیں لا سکتی. اور آئندہ جو آنے والا ہے وہ تو ابھی آیا ہی نہیں، ہاتھ میں ہی نہیں. جو چیز ہاتھ میں نہیں وہ آپ کی نہیں. میرا کیا ہے یہ لمحہ جو اس وقت میرے پاس ہے، اور مجھ سے دیکھا جا رہا ہے کہ میں اس وقت کیا کرتی ہوں. بہت سے لوگ ماضی کے غموں میں کھوئے رہتے ہیں، کچھ لوگ آئندہ کے خواب دیکھنے میں کھوئے رہتے ہیں، اور جو موجودہ وقت ہوتا ہے اس کو گماتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہماری زندگی بس یہی لمحہ ہے. جس نے اس لمحے کو پکڑ لیا، اس کو قید کر لیا، یعنی کس کے ذریعے؟ اچھے کام کے ذریعے، وہ کامیاب ہو گیا. اس کا ماضی بھی حسین ہو جائے گا کیونکہ اس نے آج اچھے کام کیے، تو آج کا اچھا کام ماضی بنتا جا رہا ہے، کل بنتا جا رہا ہے. تو جب وہ پلٹ کے دیکھے گا تو اس پر بھی خوش ہوگا کہ الحمدللہ کام کیا کچھ. اور اس کے لیے اگلے لمحوں کی فکر اس لیے نہیں کہ وہ تو ابھی دیکھے ہی نہیں. تو خوف، غم، ہراس، اس طرح کی چیزوں کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اس کا سارا فوکس، کمپلیٹ فوکس کس پہ ہے؟ آج پہ. بہت سے وقت میں جب ہم کوئی اچھا ڈیسیزن نہیں لے پاتے، کچھ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں، ہم ٹالتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، اچھا ابھی میں ڈیسائیڈڈ نہیں، اچھا یہ کر لوں، وہ کر لوں، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور، اچھا، اور آج کا دن بھی گوا دیتے ہیں. حالانکہ آج تو کام کریں ہم جو کر سکتے ہیں، آج تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. کل جب آئے گی دیکھی جائے گی، کل اللہ نے اگر کچھ اور لکھا ہے تو کل فائدہ اٹھائیں گے. کل کے انتظار میں آج کو گنوا دینا انتہائی حماقت ہے. اور قیامت کے دن بھی کیا کہیں گے؟ اَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَعَ ایک گھڑی من النہار دن کی يَتَعَارَفُونَ بَيْنَمْ. ابھی تو بس پہچانا ہی تھا, ایک دوسرے کو دیکھا ہی تھا بس. اور یہ ایک حقیقت ہے, آپ یقین کریں کسی انسان کے ساتھ آپ 100 سال بھی رہ لینا, آپ نہیں پہچان سکتے اس کو, کس وقت اس کا دل بدل جائے. آپ سمجھ رہے ہوتے اسے سب سمجھ کے آپ سارا اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالتے, یک یک وہ کوئی اور مطالبہ کر دیتے, پھر آپ کہتے ہیں کہاں جاؤں. یعنی انسان اتنا انپریڈکٹیبل ہے, اتنا ناقابل اعتبار ہے کہ آپ کسی پہ تو کیا خود پہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگلے لمحے آپ کیا ہوں گے. آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, کل کچھ بھی نہیں کر رہے, سب کیا کرایا بھول گیا. تو دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی ہے, لوگوں کو سمجھنے میں ہی نہ رہ جائیں, جو کرنا ہے کر لیں, ان کی غلطیاں معاف کر کے کرتے جائیں کام اپنا, اور اس انتظار میں نہ رہ جائیں جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میں بہت آرام سے کام کروں گی. انہوں نے کوئی نہیں ہونا, آپ انہیں کر لیں گے تھوڑی دیر پھر بگڑے ہوئے ہوں. جو کرنا ہے وہ کر لیں, کسی بھی وجہ سے اپنی زندگی ضائع نہ کریں, ان لمحات کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. بی پروڈکٹیو, بی پروایکٹیو, اپنا ہر وقت سوچ کے رکھیں کہ آگے کیا کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ ہر شخص کو دن میں 24 گھنٹے ملتے ہیں, سب غریب امیر جاہل عالم سب کو برابر کی دولت تقسیم ہوتی ہے. اینڈ آف دا ڈے کوئی فائدے میں ہوتے ہیں, کوئی لاس میں ہوتے ہیں. اور آج تو پتہ نہیں چل رہا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کل جب سامنے آئے گی نا وہ رپورٹ پھر ہوش آئے گی اور پھر کچھ کرنے کا وقت نہ ہوگا. تو اس لیے ہر غیر ضروری چیز سے اپنے آپ کو بچا کر ضروری اور اہم ترین پر فوکس کر لیں. اور اسپیشلی رمضان میں دیکھیں یہ لمحے اور بھی قیمتی ہوتے ہیں نا, کیونکہ سارا دن عبادت سے ہوتے ہیں, سارا دن دعائیں قبول ہوتی ہیں, سارا دن اچھے کام میں ہوتے ہیں. ان لمحوں سے اور زیادہ فائدہ اٹھائیں کہ اس میں مزید اور کیا ہو سکتا ہے, لغ باتوں میں, فضول چیزوں میں, ادھر ادھر کی, ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور ہرگز وہ راہ راست پہ نہ تھے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو واقعی یقین ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا جا کے, اور اس نے پوچھنا ہے. کسی انسان کے بارے میں بھی جب یقین ہوتا ہے نا کہ اس نے پوچھنا ہے, تو ہمارے کام کی کوالٹی کیسے ہو جاتی ہے. جن دفتروں میں فالو اپ ہوتا ہے نا, کوئی پوچھنے والا تھا, وہاں سب سیدھے رہتے, اور جن کو کوئی پوچھتا نہیں وہ اپنی منمانی کرتے. اگر استاد سبق نہ سنے کتنے طالب علم سبق یاد کریں, اگر امتحان نہ ہو تو کتنے لوگ پڑھیں ایمانداری سے, نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں ہر وقت یقین ہو کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اس سے کوئی بھی بچ کے جا ہی نہیں سکتا, کوئی اس جگہ کو پار کر ہی نہیں سکتا. جنت کا راستہ ادھر سے ہی گزرتا ہے, پھر جس کو وہ فیصلہ کرے گا کہ ادھر جاؤ تو وہ ادھر جائے گا, ورنہ دوسرا نہیں جا سکتا. اس ملاقات کا جتنا زیادہ یقین ہوگا عمل اتنے ہی اچھے ہوں گے, تقوی میں آپ کی ترقی ہوگی. اور جتنا یہ یقین اور احساس کم ہوگا اتنی ہی دنیا میں مستی زیادہ ہوگی اور دنیا میں دلچسپی زیادہ. اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں, ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں. بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے, اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ میرے اختیار میں اپنا نفع نقصان نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے, آپ بتائیے کہ آپ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں, تو پھر کوئی پیر اور بزرگ اور دوسری ہستیاں کہاں سے نفع نقصان کے مالک ہو سکتی؟ اور اہم انسان جن سے ہم ڈرتے ہیں, اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہاں سے ہمیں نقصان دے دیں گے, اگر یہ نہ کیا تو وہاں سے کر دیں گے, کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. اللہ نے جو فائدہ آپ کے لیے لکھا وہ مل کر رہے گا, جلد نہیں تو بدیر, لیکن مل کر رہے گا. اور جو نہیں لکھا وہ آپ کو نہیں ملے گا. لہذا لوگوں سے نہ ڈرو. ولا تخشوہم بخشونی, کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کون سی؟ قیامت کی. کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں, سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے, جیسے وہ چاہے ویسا ہوگا. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے, جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ہدایت کے لیے بلاتے تو وہ کہتے کہ اگر آپ سچے تو عذاب لے آئے, نہیں آئے تو اس کا مطلب ہم سچے ہیں. کیونکہ عذاب ایسی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اور خود مانگ رہے ہو. کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو, جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو, یعنی قیامت کو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پہ آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے, مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا, کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے, مگر اکثر انسان جانتے نہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے.